بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء آیت نمبر 66 سے 82 تک. اب تھوڑا سا ہمیں پیچھے دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ چل رہا تھا ٹاپک, اور اسی کے مطابق یہ آگے آیات کنٹینیو ہو رہی ہیں. اور ایک واقعہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جس میں ایک منافق اور ایک یہودی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ لے کر جب منافق کو اس پہ تسلی نہیں ہوئی تو حضرت عمر کے پاس جا کے ان سے فیصلہ کرایا. فیصلہ کرانے کے لیے گئے, حضرت عمر کو جب پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے ہیں اس بارے میں, تو انہوں نے منافق کی گردن اڑا دی. ٹھیک ہے, تو یہ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگلی آیات کو بھی ہم نے دیکھنا. پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مومن ہونا چاہتے ہو, مومن تم ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنے ہر فیصلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ بناؤ کہ وہ فیصلہ کریں. اور پھر صرف حکم نہیں بنانا, بعض دفعہ کسی سے فیصلہ کرا کے بھی انسان کے دل میں ایک گراج رہتا ہے کہ اس نے میرے سے زیادتی کیا ہے, یا اس وقت وہ چپ رہتا ہے, ٹھیک ہے اچھا فیصلہ مان بھی لیا, کر بھی لیا اس کے مطابق, لیکن دل میں ایک تنگی سی رہتی ہے کہ اے ہائے کیوں, کیا مصیبت ہے مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تنگی بھی نہ رہے کوئی دل میں, کوئی اعتراض نہ رہے, کوئی احتجاج نہ ہو, کوئی ڈسٹسفیکشن نہ ہو, اور پوری طرح سبمٹ کر دو, تب ہوگے تم مومن. اصل میں یہ جو سارا ٹاپک چل رہا ہے اس وقت یہ منافقین سے متعلق ہے, اور منافقین کے لیے دو چیزیں تھیں جو بہت زیادہ مشکل تھیں, جو ان کو کرنی انتہائی مشکل لگتی تھی. نمبر ون کیا چیز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ پچھلی آیات سے لے کے آج بھی ہم پڑھیں گے, بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر بات آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. دوسری چیز کیا ان کے لیے مشکل تھی؟ وہ تھی قتال فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں لڑنا. کیونکہ اللہ کے راستے میں لڑنا سمجھ لیں ایسے ہے کہ اپنی جان رسک میں ڈال دینا. اگر کوئی بچ کے آ جاتا ہے تو بونس مل گئی اس کو, اس کی جان نئی زندگی مل گئی, ورنہ اکثر لوگ مارے جاتے, زخمی ہو جاتے, تو ایسے ہینڈیکیپٹ ہو سکتے تھے. تو کون اپنی جان کا سودا اس طرح سے کرے کہ پتہ نہیں واپس بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے, کون ایسے جا کے اپنی جان کو رسک میں ڈالے, یہ ان کے لیے انتہائی مشکل کام تھا. تو یہ دو چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر ہم نے آج کی آیتیں بھی جو دیکھنی ہیں ان میں بھی انہی دو چیزوں کے اوپر بار بار بات ہوگی. پچھلی دفعہ کے سبق میں زیادہ ہم نے دیکھا تھا اطاعت رسول کے اوپر بات تھی, آج قتال بھی بیچ میں شامل ہو گیا کیونکہ یہ بھی ان کے لیے بہت مشکل تھا. دیکھیں جب وہ اسلام لے کر آئے تھے تو ان کو نہیں پتا تھا کہ اچھا اتنا کچھ بھی کرنا پڑے گا اس میں, ٹھنڈا ٹھنڈا تو سب کو ہی اچھا لگتا ہے, لیکن جہاں پہ مشکلات ہوں, جہاں پہ خاص طور پہ جان جانے کا خطرہ ہو, وہ پھر چیز کسی کو کیسے ہضم ہوگی ایزیلی. تو یہ ان کے لیے بہت ہی ایک مشکل کام تھا. تو اس تناظر میں دیکھتے ہیں آج کی آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 66. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, اور اگر بے شک ہم لکھتے ان پر, کیا چیز لکھتے؟ یعنی فرض کر دیتے, اگر ہم ان کے اوپر فرض کر دیتے, یعنی کن کے اوپر؟ منافقین پہ. لیکن یاد رکھیے گا قرآن کریم میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا یا ایہا المنافقون, ایسے کبھی نہیں کہا گیا, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر تو مسلم ہی کیا ہوا تھا نا. ہاں یا ایہا الذین آمنوا آتا ہے, لیکن یا ایہا الذین نافقوا نہیں آتا, اے وہ لوگ جنہوں نے منافقت کی, ایسے نہیں آئے گا کہیں پہ بھی. تو مگر بات یہاں پہ کس پہ ہو رہی ہے کہ اگر ہم کہتے ان کو, جن کو کہ قتال کرنا اللہ کے راستے میں لڑنا مشکل ہو رہا ہے, یا جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا, کیونکہ پیچھے حکم کی ہی بات ہو رہی ہے, پیچھے فیصلے کی بات ہو رہی ہے, تو اس بات کو سمجھیں, اس سے کنٹینیویشن دیکھیں. ان کے لیے فیصلہ ماننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کے اوپر لکھ دیتے, یعنی فرض کر دیتے ان پر, ان قتلوا انفسکم, کہ قتل کرو اپنے نفسوں کو. اپنے نفسوں کو مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے لوگوں کو, اپنے آپ کو قتل کرنا نہیں, خودکشی کرنے کو نہیں کہا جا رہا کہ اگر ہم ان کو فرض کر دیتے کہ اپنے لوگوں کو قتل کرو. جس طرح یاد ہے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا بنی اسرائیل کا قصہ, کہ جب انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا ان کو, یہی حکم دیا تھا کہ اپنوں کو اپنے ہی قتل کریں, یہ ان کی سزا تھی. تو اگر ان کو یہ کہہ دیا جاتا کہ تم اپنوں میں سے جو تمہارے اپنے قبیلے کے منافقین ہیں ان کو خود قتل کرو, اوخرجو من دیارکم, یا یہ ہم ان کو فرض کر دیتے کہ اپنے گھروں سے نکلو, ما فعلوہ الا قلیل منہم, تو یہ نہ کرتے مگر تھوڑے سے ان میں سے. یہ بات کیوں کہی گئی, اس بات کا کیا ریلیشن ہے پچھلی آیت سے؟ بات تو ابھی چل رہی تھی کہ ان کے فیصلے کو نہ مانتے رہے وہ, اور انہوں نے اتنا اعتراض کیا اور منافق کے گھر والے روتے دھوتے آ گئے کہ ہائے ہمارا بندہ مار دیا انہوں نے, حضرت عمر نے, اور ہمیں تو اب اس کا بدلہ چاہیے. اور اس کے بعد یہ بات آ گئی کہ ہم فرض کر دیتے ان پر, یہی تدبر ہے. اس تدبر میں کیا ہوتا ہے؟ غور و فکر. آپ غور و فکر کیا کریں, کیوں یہ آیت آئی اس کے بعد, کیوں یہ, اس کی کیا ریلیشن شپ ہے پچھلی بات سے؟ بات یہ ہے ان کے لیے ایک فیصلہ ماننا مشکل ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اچھا ان کے لیے ایک فیصلہ ماننا مشکل ہو رہا ہے, اور اگر ہم ان کو یہ کہہ دیتے کہ اپنے لوگوں کو قتل کرو, یہ بجائے روتے دھوتے آ گئے ہیں کہ حضرت عمر نے اس کو مار دیا ہمارے آدمی کو, ان کو اگر کہہ دیا جاتا تم اپنے منافق کو خود مارو, ان کو تو خود ہی مار دینا چاہیے تھا اس کو, کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے آگے کھڑے ہو گئے اور تم نے کہا کہ میں نے نہیں ماننا. اگر اللہ تعالیٰ قتل کرنے کا حکم دے دیتے کہ فرض ہے تمہارے اوپر کہ جو جس قبیلے میں جو منافق ہے اس کو مارے, یا نکلو تم اپنے گھروں سے, اگر بالفرض, اول تو یہ حکم نہیں ہوا لیکن کہا جا رہا ہے اگر بالفرض یہ حکم دے دیا جاتا تو کیا کرتے تم؟ پھر تو تم میں سے بہت ہی تھوڑے تھے جو مانتے, کیونکہ تم سے تو ابھی رسول کے حکم کے آگے سبمٹ نہیں کیا جا رہا. تو اپنا گھر چھوڑنا اور جان قربان کرنا یہ تو بہت بڑا کام ہے, وہ تم نے کیا کرنی تھی؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی جو چھوٹے چھوٹے کام نہیں کر سکتا, یہ تو ٹھنڈا ہی کام ہے نا, یہ تو ایزی کام ہے اطاعت رسول, جو اتنا سا کام نہیں کر سکتا وہ بڑے بڑے دعوے کیا کرتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم دین کے راستے میں, یہ بھی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, ان کی باتیں تو بڑی خوشنما ہوتی تھی. اور آج ہمارے لیے یہ آیت بہت بڑا سبق ہے, ہم بھی بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, باتیں ہماری سن لے تو اتنی بڑی ہیں کہ اسلام کے راستے میں گویا کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر دینا, لیکن اگر ہم سے اطاعت رسول ہی نہیں ہو رہی, وہ ہی ہمیں مشکل لگتی ہے اور ہمیں شاخ گزرتی ہے, ہمارا نفس مانتا نہیں ہے, اندر تنگی محسوس ہوتی ہے, دل تنگ ہوتا ہے کرتے ہوئے ان کاموں کو جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, جن کا چھوڑنے کو حکم دیا ان کو چھوڑتے ہوئے دل تنگ ہوتا ہے, اور دل میں ایسے ہوتا ہے کہ ہائے کیوں یہ ہمیں کہہ دیا. خوشی سے نہیں کرتے کہ خوش ہو جائیں کہ اچھا یہ میرے نبی کا حکم ہے میں فوراً کروں اطاعت, فوراً سر نہیں جھکا دیتے. سوچو اگر یہ چیزیں تمہیں اتنی مشکل لگ رہی ہیں, تو اگر یہ اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے تو کیا کرتے تم؟ پھر تم نے کہاں ماننا تھا؟ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول نہیں کر سکتے, جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر نہیں سبمٹ کر سکتے, وہ اتنے بڑے کاموں میں کہاں سبمٹ کرنا تھا انہوں نے؟ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں چلنے لگتا ہے نا, تو پہلے چھوٹے چھوٹے کام کرنے پڑتے ہیں, تبھی آپ بڑے کام کر سکتے ہیں. جو چھوٹا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, آپ کو اگر مثلا ڈمبل اٹھوا دیے جائیں کتنے من کے, تو وہ آپ کیا اٹھائیں گے جب آپ چھوٹے بوجھ نہیں اٹھا سکتے؟ لیکن شیطان ان چھوٹے کاموں کو ہی ہمارے پر اتنا بھاری کر دیتا ہے, کہتا ہے یہ تو چھوٹے سے کام ہے, چلو کوئی بات نہیں, جب بڑا کام ہوگا نا ہم وہ کریں گے, جس میں ظاہر ہے کرنے تو کبھی بھی نہیں ہے، جس میں کوئی جان دینے کی بات ہو، کوئی ایسی بڑی، اگر ایسا ہوا تو پھر میں کروں گی. حالانکہ جب وہ وقت بھی آتا تو انسان کبھی نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کو ساری زندگی سبمیشن کی عادت ہی نہیں. تو ہمارا امتحان اس میں جو ہمارے سامنے چیز آئے، بڑے بڑے دعوے کرنے سے کوئی اجر نہیں مل جانا. جو جس وقت میں آپ ہیں اور جو چیزیں آپ کے اوپر اس وقت امپلیمنٹ ہوتی ہیں، پہلے وہ تو کریں. جو وہ نہیں کام کر سکتے وہ آگے بڑھ کے کیا کریں گے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر بے شک وہ کرتے جو نصیحت کی جاتی ہے ان کو ساتھ اس کے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. جس چیز کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے، یعنی کس چیز کی نصیحت کی گئی؟ اطاعت رسول کی. اگر یہ وہ کر لیتے نا تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، اگر یہ سن کے بغیر سوچے سمجھے کر گزرتے کہ نہیں، نبی کا حکم آ گیا، ہم بس اس کے مطابق کریں گے، تو ان کے لیے بہتر ہوتا. اور کیا ہوتا؟ وہ اشد تثبیتا، اور زیادہ شدید ثابت رکھنے میں، ان کو ثابت قدمی کے لیے، ان کے قدم جمانے کے لیے یہ بہت اچھا ہوتا، ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا. اس لیے کہ جو انسان دیکھیں چھوٹے چھوٹے کام کرنے کا عادی ہو جاتا ہے نا، پھر وہ بڑے کام کر سکتا ہے. جو جب آپ نے تثبیت چاہیے ہو، آپ کو کسی جگہ ثابت قدمی آپ کو چاہیے، تو آپ پہلے چھوٹے قدم اٹھاتے ہیں کہ بڑے بڑے ڈگ بھرنے شروع ہو جاتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے، پہلے یہ کرے گا، جو کام کم مشکل ہیں وہ کرتا ہے، تو وہ مشکل کام بھی پھر کر پاتا ہے. اور جو ایزی کاموں پہ ہی ہمت ہار دے، وہ بڑے مشکل کام کیسے کرے گا؟ تو یہ چھوٹے قدم ہیں، یہ چھوٹے قدم کوئی لے گا تو تثبیت ملے گی، پھر ثابت ہو، پھر جم جائیں گے اس کے قدم، دین میں جماؤ آ جائے گا. تو اگر یہ ایسا کرتے نا تو ان کے لیے دین میں جماؤ آ جاتا. کہ کیسے؟ ایمان کے راستے میں ان کو اپنے رشتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ روتے دھوتے آ گئے کہ وہ اس کو کیوں مار دیا، ان کو یہ نہیں خیال ہوا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کیسے کیا. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور البتہ تب اگر یہ کام کر لیتے اطاعت رسول، تو ان کو ہم اپنے پاس سے اجر عظیم بھی دیتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انسان کو تب اجر عظیم ملتا ہے جب وہ پہلے اطاعت رسول کرتا ہے، تو اس کے اوپر اس کو اجر عظیم ملتا ہے، اور پہلے چھوٹے چھوٹے کاموں کو کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بڑے بڑے کاموں کا ایسوں کا مطالبہ ہی نہیں کیا، فرض ہی نہیں کیے. اگر فرض کر دیتا تو کیا بنتا ہمارا؟ دیکھیں نا، آپ اس سے سوچیں، اللہ تعالیٰ نے پوری رات کی عبادت فرض نہیں کی. اب اگر ہم کہیں کہ اگر فرض کر دیتا تو ہم تو کر لیتے، لیکن جن کے اوپر پانچ نمازیں پڑھنا ہی مشکل ہوں، وہ یہ کہاں پڑھ پاتے؟ اگر اللہ تعالیٰ فرض کر دیتے کہاں کر پاتے اتنی عبادت؟ تو دعوے کرنا آسان ہے، لیکن جو آپ کے اوپر اس وقت حکم لاگو ہو رہا ہے، اگر آپ اس میں نہیں چل پا رہے تو کبھی بھی وہ دعوے پورے نہ کر پاتے جو بڑی بڑی چیزوں کے کرتے ہیں، بڑے بڑے کاموں کے کرتے ہیں. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں جب انسان چلتا چلا جاتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اجر عظیم دیتا ہے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور دیکھیں کتنے سارے وعدے ہیں ان کے لیے، اگر یہ کام کر لیتے ان کے لیے بہتر ہوتا، ان کو ثابت قدمی ملتی، ان کو اجر عظیم ملتا. ہم ان کو ہدایت دے دیتے صراط مستقیم کی، جو ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما دے، اس کی ہدایت دے دے، تو ہم ان کو صراط مستقیم کی ہدایت بھی دے دیتے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدھا راستہ صراط مستقیم جس کو چاہیے، اس کو نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی، اور آپ کے فیصلوں پہ راضی ہونا پڑے گا. اپنی خواہشات، اپنی مصلحتیں ایک طرف رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم ہے ان کو پرائیورٹی دینی پڑے گی، تب صراط مستقیم کی ہدایت ملتی ہے. یہ صرف دعاؤں سے نہیں ملتا جب تک کہ ہم اس کی پریکٹیکلی کوشش نہ کریں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اب دیکھیں ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا دینا جو انعام یافتہ تھے، جن پہ تو نے انعام کیا. تو اب ہم سوچتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا؟ آپ کیا سوچتے ہیں، کون ذہن میں آتا ہے آپ کے؟ بل گیٹس، وہ بڑا انعام کیا ہوا اس کے اوپر، دیکھو کتنا امیر ہے وہ. اور کیا برونوئے کا شاہ یا کوئی اور بہت مالدار آدمی، وہ انعام یافتہ نہیں. انعام یافتہ کون ہے وہ یہاں پہ بتا دیے گئے، کون لوگ ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اس کو مارک کر لیں، یہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، ان کے اوپر اللہ کا انعام ہوا. اب ان میں کتنے تھے جو امیر تھے، کتنے تھے جو ورلڈز ریچسٹ پرسن تھے، کتنے تھے جو بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے انجینئر اور سائنسدان اور پتہ نہیں کیا تھے. یہ کچھ کوالٹیز ہیں جنہوں نے ان کو انعام یافتہ بنا دیا، اللہ کا انعام ہوا ان کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اطاعت کرے گا اللہ اور رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی. اب اللہ اور رسول کی اطاعت کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے، سمپل ہے نا، قرآن و حدیث. اطاعت اللہ کی اطاعت کہاں سے کریں گے؟ کیسے پتا چلے گا اللہ کی اطاعت کدھر سے کرنی ہے؟ قرآن. اور رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہی ہے بیسیکلی، تو رسول کی اطاعت حدیث ہے، دونوں چیزیں لازم. اچھا اس کا انعام کیا ملے گا اگر کوئی ایسا کرے گا؟ پہلے بھی بتا دیا گیا کہ یہ اجر عظیم ملے گا، خیر ہے، یہ بہتر ہے، ثابت قدمی ملے گی، صراط مستقیم کی ہدایت ملے گی. اور کیا ملے گا؟ ہم کیوں کریں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت؟ اتنی بڑی خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، بہت بڑی بشارت. کیا ہے وہ بشارت؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. وہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے، ان کی کمپنی میں ہوں گے وہ. سوچیں، اس لیے کہ یہ وہاں تک تو نہیں پہنچ سکے. دیکھیں کوئی نبی تو نہیں بن سکتا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں نبی بن سکتا، ٹھیک ہے؟ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوزن ونز ہوتے. صدیق کوئی بن سکتا ہے. صدیق کون ہوتا ہے؟ وہ جو ہمیشہ سچ کا ساتھ دے، خود بھی سچا ہے اور سچ کے لیے کھڑا ہونے والا، کھرا انسان، حق کی گواہی دینے والا، جیسے ابوبکر صدیق تھے، نے ہمیشہ سچ کی گواہی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کو پیش کیا اس نے کوئی نہ کوئی ہیلو حجت ضرور کیا، تھوڑا بہت پسو پیش کیا، سوائے صدیق کے. ابو بکر صدیق کیسے ہیں؟ فوراً مان گئے. اور شہداء، یہ نا بہت بہت وی وی آئی پیز ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ وی وی آئی پیز کے نام ہیں. اب شہداء کون ہے؟ اللہ کے راستے میں جان دینے والا، وہ شہید ہے. وہ اور صالحین، صالح ایک تو ویسے ہی نیک لوگوں کو بھی صالح کہتے ہیں، جیسے الحقنیب الصالحین ہو گیا، تو نیک لوگ، عام نیک لوگ. ایک ہے یہ درجہ صالحین کا، یہ چار درجے. اگر نبی کوئی مانگ رہا ہے یہ دعا کہ اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نبی اپنے سے نیچے درجے پہ آنا چاہتا ہے. سب سے اوپر کا درجہ نبوت کا ہے، اس سے نیچے صدیقیت کا ہے، اس سے نیچے شہداء کا ہے، اس سے نیچے صالحین کا ہے. ٹھیک ہے، یہ چار درجے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ نبی جب مانگ رہا ہے کہ مجھے صالحین میں سے کر دے تو میں نیچے آ جاؤں، نہیں نہیں نہیں، وہ صالحین ایک نام بھی ہے، صالحین صالح لوگ، یہ ایک درجہ ہے درجوں میں، اور ایک ویسے نیک لوگ، جو بھی نیک لوگ ہیں، جو بھی صالح لوگ ہیں، ایک کامن ورڈ بھی ہے، ٹھیک ہے، ان میں سبھی نیک آ جاتے ہیں، تو وہ نیکوں کی کمپنی چاہ رہے ہیں۔ اس کنفیوژن کو بھی دور ہو جانا چاہیے۔ تو اب وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے انعام ہے، ان جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ ہم اگر یہ کہتے ہیں ہم کیوں کریں، ہمیں اتنا اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، لوگ کس طرف جا رہے ہیں، ہم دوسری طرف چل پڑیں، ہمیں اسے کیا ملے گا؟ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ وی وی آئی پیز جو ہیں نا، جن تک وہ انسان نہیں پہنچ سکا، یہ انسان جو تھا وہ کوشش کرتا رہا، نہ وہ صدیق ہے، نبی تو میں نے بتا دی نا، وہ تو بن ہی نہیں سکتے کوئی بھی، نہ وہ صدیق ہے، نہ وہ شہید ہے، نہ وہ صالحین میں سے، یہ جو تین اور کیٹیگریز ہیں ان میں سے نہیں ہے وہ بندہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ کوشش کرتا ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے، سٹرائیو کر رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے، ٹھیک ہے، اب وہ ساری زندگی اس کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اب کوشش کرتے کرتے ایک دن اللہ کے پاس چلا گیا، موت آ گئی، اب کیا ہے، ساری زندگی کس چیز کی کہتے ہیں، انسان اطاعت کرتا ہے لیکن کبھی گر بھی جائے گا، کبھی اٹھے گا، پھر چلے گا، پھر گرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس کوشش کی وجہ سے اس کو وی وی آئی پی اس کے ساتھ کر دیں گے۔ سمجھ آ گئی بات، یہ ملے گا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اوپر انعام، یہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے، حالانکہ یہ ان میں سے نہیں تھے، لیکن ان وی آئی پیز کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ نے اس لیے پہنچا دیا، اتنا بلند مرتبہ دے دیا کہ یہ ان سے ان کے راستے پر، رسول کے راستے پر ان کی اطاعت کرنے کی کوشش میں لگا رہا۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کتنے ہی اچھے دوست ہیں، یہ دوستی کتنی اچھی ہے، رفیق میں نے بتایا نا، جو نرم ہوتا ہے، جو اپنے دوست کے لیے ایسا ہو کہ دوست اس کے پاس آئے تو اس کو اس کے پاس کمفرٹ ملے، ایسا دوست جس کے پاس آ کے وہ ریلیکس ہو جائے، یعنی یہ تمہارے رفیق ہوں گے، یہ کتنے اچھے رفیق ہیں، کیا تم نہیں چاہو گے کہ تمہارے رفیق یہ بنے؟ جس کو ایسے ساتھی مل جائیں پھر اس کو اور کیا چاہیے۔ دنیا میں انسان دوستیاں کرتا ہے کن کے ساتھ؟ جو بڑے لوگ ہوں، جن کو بڑے سمجھتا ہے، کوئی سیلیبریٹی سے، کوئی وہ، اور بعض لوگ تو وی آئی پی کے ساتھ ساتھ چلنے میں ہی بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ بھئی میں بھی ان کے ساتھ ہوں، اور کہاں یہ وی آئی پیز، نبی صدیقین، شہداء، صالحین، کوئی ان کے ساتھ درجے پا لے، مرتبے پا لے، کتنا بڑا اعزاز ہے یہ۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ آتا ہے، ابن جریر میں ہے یہ، کہ ایک انصاری جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ نے دیکھا کہ بڑے سخت غمگین ہیں، بہت غم میں، تو پوچھا کہ کیوں آپ غمگین ہیں، تو جواب ملا کہ یا رسول اللہ، یا تو صبح شام ہم آپ کی خدمت میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کا دیدار ہو جاتا ہے، دو گھڑی صحبت بھی مل جاتی ہے آپ کی، لیکن کل قیامت کے دن تو آپ نبیوں کی اعلیٰ مجلس میں ہوں گے، ہم تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا، اس پہ جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کے ان انصاری کو یہ خوشخبری سنا دی۔ یعنی آپ اس چیز کی نہ فکر کرو، اب انسان سوچتا ہے کہاں وہ اور کہاں ہم، دیکھیں زمانوں کا بھی کتنا ڈفرنس ہے، اور پھر ویسے بھی ہم جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ ان کے مرتبے کہاں اور ہم کدھر ادھر پہنچ سکتے ہیں، لیکن خوشخبری یہ دے دی گئی، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی تو پہنچ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ اور اس کے لیے یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نا کہ ہر انسان اس کے ساتھ ہی ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے، تو ظاہر ہے جس کو ان لوگوں سے محبت ہے، اور کس کو نہیں ہوگی، ان لوگوں کے محبت جس کے دل میں ہے، ظاہر ہے ان کی اطاعت بھی کرنا چاہے گا، ان کے راستے پہ بھی چلنا چاہے گا. محبت یہی ہوتی نا, جس کی بہت زیادہ محبت آپ کے دل میں ہوتی ہے آپ کیا کرتے, اس کو کاپی کرنا شروع کر دیتے. جس کے دل کے اندر نبی کی محبت ہوگی وہ ضرور اس راستے کو کاپی کرے گا, صدیق کی محبت ہوگی ضرور سچائی کے راستے پر چلنا چاہے گا, شہداء صالحین کی محبت ہوگی تو ان کے راستے پہ جائے گا. محبت وہ نہیں جو خالی خلی ہم جو منہ سے بولتے ہیں ہاں ہمیں بڑی محبت ہے. کیا محبت ہے جو ان کی باتیں سننی بوریت ہونے لگتی ہے, اے بڑا لمبا ہو گیا یہ بس کریں. اب جن سے محبت ہوتی ان کے تو بات کرتے کرتے انسان تھکتا بھی نہیں, ان کی جن سے محبت ہوتی ان کی تو ہر ادا پسند ہوتی ہے. تو یہ وہ نہیں محبتیں جو ہم وہ بولتے ہیں, ہمیں اپنی محبتوں کو بھی چیک کرنا چاہیے. تو اسی طرح کچھ لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دی کہ جیسے ترمذی میں ہے کہ سچا امانت دار تاجر نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. اور اسی طرح ایک مسند احمد میں حدیث ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں 1000 آیتیں پڑھی وہ بھی قیامت کے دن نبیوں صدیقوں صالحین کے ساتھ لکھا جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں رہتے تھے, پانی وغیرہ لایا کرتے تھے, تو ایک دفعہ وضو کے لیے انہوں نے پانی دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کچھ مانگو, کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. آپ نے فرمایا اس کے سوا کچھ؟ انہوں نے فرمایا نہیں بس میں یہی مانگتا. تو آپ نے فرمایا میری مدد کرو سجدوں کی کثرت سے, یعنی یہ نہیں کہ صرف میں دعا مانگ دوں تو بس, یہ سجدوں کی کثرت کرو یعنی بہت زیادہ نوافل ادا کرو تو تمہیں میرا ساتھ مل جائے گا. تو یعنی کچھ کام کرنے پڑیں گے. اسی طرح مسند احمد میں یہ ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اللہ کے لا شریک ہونے کی اور آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں, رمضان کے روزے رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا جو مرتے دم تک اس پر قائم رہے گا وہ قیامت کے دن نبیوں صدیقوں شہیدوں کے ساتھ اس طرح ہوگا. پھر آپ نے اپنی دو انگلیاں اٹھا کے اشارہ کر کے بتایا, لیکن یہ شرط ہے کہ ماں باپ کا نافرمان نہ ہو. اور پھر اللہ کے لا شریک ہونے کی بھی گواہی اور رسول کی بھی جو گواہی دیتا ہے پھر اس کا مطلب وہ اطاعت بھی کرے گا. اس نے سب سے بڑا مان لیا اللہ کو, کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سب سے بڑے کی اطاعت نہ کرے؟ جس نے اللہ کو اکبر مان لیا اپنی زندگی میں تو پھر وہ لوگوں کو اکبر تو نہیں بنائے گا نا. بعض دفعہ ہم ایسی احادیث پڑھ کے یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی ڈیپتھ کیا ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اوپر ایمان لانا ہے کیا چیز, ایمان کا مطلب ہی نہیں سمجھتے, کہتے بس ٹھیک ہے ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے تو ہم بھی اسی میں شامل ہو گئے. آج تو شرک اتنا زیادہ کامن ہو گیا کہ لوگ مسلمان بھی ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں. سب سے بڑا بت تو آج مٹیریل ہے, مال ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ذالک الفضل من اللہ, یہ ہے فضل اللہ کی طرف سے, یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیور ہے, یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے. یہ دیکھو وہ اتنی ایلیٹ کلاس کے برابر تو نہیں تھے لیکن اللہ نے فضل کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اضافی یعنی اپنی طرف سے دے دیتا ہے نا, تو یہ اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے ایک فضل ہے. وکفا باللہ علیما, اور اللہ تعالیٰ کافی ہے علم والا, اس کو پتہ ہے کون کس جگہ سٹینڈ کرتا ہے, کس کی کیا نیت ہے, کس کے کیا جذبے ہیں, کون اطاعت میں کتنا کوشش کر رہا ہے, کتنا دوڑ رہا ہے. یہاں تک آپ تلاوت سنیں پھر آگے انشاءاللہ چلتے ہیں.
وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
يا أيها الذين آمنوا آلو کو جو ایمان لائے خذو پکڑ لو لے لو حذرکم اپنا اسلحہ اپنا بچاؤ. فانفرو ثبات او انفرو جمیعا پھر نکلو چاہے چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں یا نکلو سارے کے سارے ایک ساتھ. اب یہ اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں. میں نے ابھی جیسے آپ کو قتال کے بارے میں بتایا کہ منافقین کے لیے قتال کرنا بے انتہا جان جوکھوں کا کام تھا, کسی طرح ہم اس سے بچ جائیں. اس آیت کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھیں. سورہ نساء کے بعد نازل ہوئی تھی, چونکہ یہ سورۃ النساء سوری احد کے بعد نازل ہوئی تھی سورہ نساء. تو احد میں آپ مسلمانوں کی جو شکست دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا سوچتے ہیں کہ کیا ان کا حال ہوا ہوگا اور کیا ان کا امیج رہا ہوگا جو ارد گرد کے قبائل ہیں ان پہ. ظاہر ہے ارد گرد کے قبائل بہت دلیر ہو گئے, بہت ان کو شے مل گئی اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب تو ان کا جو روب اور دبدبا بدر میں تھا وہ نہیں رہا احد میں. تو اب کیا ہے, مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ہر وقت تیار رہو, کیونکہ ہر ٹائم افواہیں اڑی ہوتی تھیں فلانا قبیلہ حملہ کرنے لگا ہے فلان قبیلہ یہ کرنے لگا ہے, اور ہر وقت ایک خوف کی سی کیفیت رہتی تھی. اور یہ افواہیں اڑانے میں آگے آگے کون تھے؟ منافقین. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے, بجائے ڈرنے کے بجائے خوف زدہ رہنے کے تم کیا کرو, تم اپنا بچاؤ رکھو, تم اپنی حفاظت کا انتظام رکھو. یہ ہو گیا ایک ڈیفینس کا طریقہ. اور کیا کرو, تم پھر نکلو دستوں میں چھوٹے یا پھر بڑی جماعت میں, یعنی اکیلے اکیلے نہ جاؤ بالکل, کیونکہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوا تھا کہ ایسے واقعات ہوئے جس میں دوسرے قبائل نے اکیلا دیکھ کر اور مسلمانوں کو شہید کر دیا. تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ نہیں تم اکیلے مت جاؤ, تم دستوں کی صورت میں جاؤ, نکلو حملہ بھی کرو تو ایک چھوٹے دستوں کی صورت میں, جیسے آج بھی دنیا میں ہوتا ہے گوریلا وارفیئر, چھوٹا سا دستہ گیا اپنی کاروائی کر کے آیا. تو جیسے حالات ہوں جیسے ضرورت ہو اس کے مطابق یہ وار ٹیکٹکس ہیں. تو یہ بتایا گیا ان کو. اور اس کے اندر پھر آگے بھی جنگی کی بات آ رہی ہے. وَإِنَّ مِنْكُمْ اور بے شک تم میں سے لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ البتہ کوئی ہیں جو دوبارہ تاکید کے ساتھ کہا گیا البتہ ضرور سستی دکھائیں گے, یعنی فار شیور ایسے لوگ تمہارے اندر ہیں جو لڑنے جانے سے سستی دکھائیں گے, پیچھے رہیں گے, نہیں جانا چاہیں گے. کس کی طرف اشارہ ہو؟ منافقین کی طرف. کیونکہ مومن تو اللہ کے راستے سے سستی نہیں دکھاتا, وہ تو سب سے آگے ہوتا ہے. یہ منافقین کی ایک خصلت تھی کہ وہ جہاں پہ مشکل ہے, جہاں اللہ کا راستہ میں کوئی خطرہ ہے, جہاں پہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے, پیچھے رہیں گے, سستی دکھائیں گے. تو اس کے اوپر کہا گیا تم میں ضرور ایسے کچھ لوگ ہیں جو سستی کریں گے. اور یہ سستی کیوں کرتے تھے؟ اگین وہی بات ہے, نقصان سے بچنے کے لیے, جان جانے کی اس سے کہ ڈر سے کہ ہماری جان نہ چلی جائے, تو کوئی نہ کوئی بہانے ڈھونڈتے تھے پیچھے رہنے کے. اور اس وجہ سے کیا ہوتا تھا, جب ایک بندہ سستی دکھانے لگے کسی نیکی کے کام میں مثلاً, تو باقی لوگوں کا کیا ہوتا, ان کے بھی حوصلے ہمت پست ہو جاتی ہے, مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے نا. جیسے آپ نے دیکھا کہ احد میں وہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ 300 لوگوں کو لے کے واپس چلا گیا, تو کیا ہوا دوسرے لوگوں کا, کیا ہوا ان کا مورائل بھی ڈاؤن ہو رہا تھا, بعض اور قبائل بھی ہل گئے، ان کے لوگ بھی ایسے تھے، ہم نے آیتیں پڑھی تھی نا، انہوں نے بھی سوچا کہ ہم بھی واپس چلے جاتے، اب ہم کیسے لڑیں گے؟ تو کچھ لوگ ہیں جو سستی کریں گے، ان کی وجہ سے باقی لوگ ہمت نہیں ہارے، ضرور ایسے لوگ ہوں گے، اور ہر ایک جگہ پہ کچھ نہ کچھ لوگ ضرور ایسے ہوتے جو پیچھے رہ جانے والے ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے بعض دوسرے لوگ بھی ہمت ہار دیتے ہیں۔ نیکی کے کاموں میں یاد رکھیں، اس قسم کے رویے جو ہیں، نیکی کا کام آئے تو انسان غائب ہو جائے، یا بس جی چرائے، یا سوچے کہ ہائے کسی طرح میں بچ جاؤں، خاص طور پہ جہاں پہ سب کی اجتماعی ایک کام ہو، وہاں پہ اس قسم کا بیہیویئر منافقانہ طریقہ ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی میں ذرا دیکھیں کن کاموں میں ہم جلدی جلدی بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، اور کن کاموں میں ہم سستیاں دکھاتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جب نیکی کے اجتماعی کام ہوں ان میں ہم سستی دکھائیں، اس میں ہم یہ سوچیں میرا نام نہ کہیں لے لیا جائے، مجھے نہ کوئی کام دے دیا جائے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، جب پہنچتی ہے تم کو کوئی مصیبت، تم کو کس کو، یعنی مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جنگ میں مثلاً شکست ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کہ جان چلی گئی، شہید ہو گیا کوئی، تو کہتے ہیں انعم اللہ علیہ، مجھ پہ تو اللہ نے بڑا انعام کیا، شکر ہے میں بچ گیا۔ اذ لم اکم معہم شہیدا، جبکہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، میں ان کے ساتھ نہیں حاضر ہوا تھا، شکر ہے کہ میں ان کے ساتھ چلا نہیں گیا، میں تو بچت، میری تو بچت ہو گئی۔ حالانکہ ان کو کیا پتا کہ اللہ کے راستے میں اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کچھ تکلیف پہنچتی ہے، تو کتنے گناہ بخشے جاتے ہیں، کتنے درجے بلند ہوتے ہیں، اور اگر جان بھی چلی جائے تو وہ تو جنتوں میں پہنچ گئے، تم دنیا میں بیٹھے رہ گئے۔ ان کے لیے دیکھو یہ انعام ہے کہ ہم بچ گئے، حالانکہ انعام تو ان کے لیے ہے جنہوں نے مصیبت اٹھائی اور اجر کما لیے۔ کتنے ان کے سٹینڈرڈز ہی ڈفرینٹ ہیں نا، دیکھیں ایک ہی چیز ہوتی ہے، دیکھنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے وہی چیز ایک خیر ان کو نظر آتی ہے، اور کچھ لوگوں کو وہی چیز مصیبت نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اپنی اپنی سوچ کا فرق ہے، چیز میں نہیں ہے کوئی فرق، سوچ میں فرق ہے۔ ان کو وہ چیز مصیبت لگ رہی ہے، یار نقصان ہو گیا، مارے گئے، شکست ہو گئی، حالانکہ وہی چیز کچھ لوگوں کو اپنے لیے ایک بلیسنگ نظر آتی ہے۔ ان کو گھر بیٹھنا بلیسنگ نظر آیا، ان کو یہ بلیسنگ نظر آیا کہ یہ ہمارے اوپر انعام ہے، اور یہ بھی اس میں کہہ رہے ہیں اللہ کا انعام ہے۔ اسی طرح جیسے کہ دیکھیں منافقین بھی اللہ کا انعام لیتے تھے، جیسے آج بھی بہت فاسق فاجر بھی ہوگا تو وہ بھی کیا کہتا ہے، ہاں جی ماشاء اللہ بس اللہ کا فضل ہے جی، تو اسی طرح یہ بھی بولتے تھے۔ اور دوسری طرف وَلَا إِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر پہنچے تم کو کوئی فضل اللہ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ، تو البتہ ضرور کہے گا، کیا کہے گا، اب یہ آگے کو بریکٹ کر دے مبدہ تک، کانا سے مبدہ تک، میں ابھی آپ کو سمجھاتی ہوں، یا لیتنی کنت معہم، کاش کے، ہائے افسوس کے مجھ پہ میں ہوتا ان کے ساتھ۔ یا لیتنی کاش کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ کلمہ حسرت ہے نا، حسرت سے انسان کہتا نا ہائے کاش میں بھی ایسے کر لیتی، ہائے کاش یہ ہو جاتا، ہائے افسوس ہے مجھ پہ میں ہوتا ان کے ساتھ، فافوز فوزا عظیما، تو مجھے بڑی کامیابی مل جاتی، میں وہ کامیابی پا لیتا۔ اب کیا ہے، اگر مسلمانوں کو فتح ہو گئی، مال غنیمت مل گیا، وہ خوشی کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، تو یہ کیا کرتا ہے، یہ بات کہتا ہے، اور ایسے کہتا ہے کہ اللم تکم بینکم وبینہ مودہ، یہ بیچ میں جو ایک جملہ آیا نا، اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ، میم عین تا را دوادھا، یعنی یہ جب بات کرتے کرتے انسان ایک کہتا ہے نا کہ جیسے کہ یہ چیز، پھر اس کے بعد پھر آگے آپ بات کنٹینیو کرتے ہیں، تو وہ جو ایک بیچ میں جملہ آپ نے بولا وہ جملہ معترضہ، یعنی ان کی کیفیت ایک بتائی گئی کہ گویا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی محبت ہے ہی نہیں، تمہارا ان کا کوئی تعلق نہیں, ان کو یہ نہیں ہے کہ اچھا تم آئے ہو, تمہیں فتح مل گئی ہے تو بڑی خوشی اس چیز کے اوپر ہو, نہیں, ان کو دکھ ہو گیا. اور دکھ غم کس بات کا لگ گیا, ہم اس فائدے سے محروم رہ گئے. تو منافق کا کیسا کردار آپ کے سامنے آ رہا ہے, کہ اس کو اسلام سے کچھ نہیں کہ اسلام کو کوئی فتح ملے یا مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی, اس کو یہ ہے کہ میری ذات کو کیا فائدہ پہنچتا ہے, کیا اگر ان کو مصیبت پہنچی ہے تو شکر ہے میں اس سے بچ گیا, میں گیا ہی نہیں تھا, اور چونکہ گھر ہی بیٹھے ہوئے نا, ان کو اگر فتح مل گئی تو پھر اب افسوس کریں, آئے اتنا بڑا پروفٹ ہونا تھا, کتنا مال مل جانا تھا اور میں اس سے رہ گیا دور. کیونکہ اس کے لیے کامیابی کیا ہے, وہ کہتا ہے فوز فوز نازیم فوز, آپ نے ابھی تک قرآن پاک میں پڑھا نا, فوز کون سی کامیابی کو کہتے ہیں, جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو, جو الٹیمیٹ کامیابی ہو. اس کے لیے یہ دنیا کی کامیابی جو مال کا ملنا یہی فوز ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فوز کس کو کہا ہے, جنت کا مل جانا. تو ان کے لیے اسٹینڈرڈس کتنے مختلف ہیں, ان کا وے آف تھنکنگ کتنا ڈفرینٹ ہے, کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہے کامیابی جس سے ہائے ہم پیچھے رہ گئے, کیونکہ مال نہیں ملا نا. یعنی وہ اتنا سیلفش ہوتا ہے, اس کو اگر سارا انٹرسٹ ہے تو اپنے فائدے سے, خود مجھے کیا فائدہ ملا, اس کو یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے, اسلام کو کیا فائدہ ہوتا ہے, اس کی محبت مال سے ہے. کوئی جیسے کہ تمہارے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے, یہ کیوں کہا گیا, یعنی بجائے کہ تمہاری خوشی کے اوپر خوش ہوتا کہ مسلمان, دیکھیں جو اسلام سے محبت کرنے والا تو مسلمان کی خوشی کے اوپر خوش ہوگا نا, لیکن ان کا حال الٹ تھا, بجائے خوش ہونے کے وہ ہائے وائے کرنے لگے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ, بس چاہیے کہ جنگ کریں اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں آخرت کے بدلے. یعنی یہاں خاص طور پہ قتال کہا گیا ہے, قتال کا لفظ آپ یہ دیکھیں, یہاں ہم تو آج کل بہت زیادہ اس چیز کو ابیوز کیا گیا ہے لفظ جہاد کو, جہاد کا لفظ الٹیمیٹ سٹرگل کے لیے, قتال ہے جنگ کے لیے, قتال جہاد کا ایک پارٹ ہے, مگر جہاد آلویز ڈزنٹ مین قتال. جہاں جہاں قرآن پاک میں جہاد لکھا ہوا اس کو قتال کر دیا گیا, اور ہر جگہ جی لڑنے کا کہا گیا, نہیں ایسا نہیں ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہیں ہر مسلمان ایک انسان ہے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہر انسان ایک مسلمان ہے, یہ نہیں کہہ سکتے نا, انسان تو بہت سارے ہیں, ان میں مسلمان کچھ ہوں گے. اسی طرح جہاد میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں, قتال از پارٹ آف جہاد. تو یہاں پہ دیکھیں صاف ورڈ مینشن کیا گیا, آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح یہ ڈفرینس پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ چیزیں بہت دفعہ ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں, پھر ہمیں جواب ہی نہیں آتا کہ کیا اس کا جواب ہے. تو چاہیے کہ قتال کریں اللہ کے راستے میں, کون لوگ, جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بیچ دیا آخرت کے بدلے میں. قتال فی سبیل اللہ یعنی کسی اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے نہیں ہوتا, دنیا پانے کے لیے نہیں ہوتا کہ ہمیں مال مل جائے جیسے ان کو ہو رہا ہے, ہائے ہم مال غنیمت سے محروم ہو گئے, ہائے ہمیں اتنا فائدہ ہو جانا تھا ہم اسے, نہیں, جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں نا وہی ہیں جو اللہ کے راستے کی جنگ ہے. فی سبیل اللہ جنگ صرف وہ ہے جس میں دنیا کا کوئی بھی انسان کو انٹرسٹ نہ ہو, کہ اس یہ غرض نہ ہو کہ یہ چیز مل جائے اور وہ زمین کا خطہ مل جائے اور نیچرل ریسورسز کے اوپر قبضہ کر لیں یا یہ کر لیں وہ, یا زمین کا ہم اپنی پاور کو بڑھا لیں, اپنی ہم امپائر کو بڑھا لیں, یہ بھی نہیں ہوتا, اس کون کر کرتے جائیں جگہوں کو, یہ بھی نہیں ہوتا, لوگوں کو غلام بنا لیں, یہ بھی نہیں ہوتا مقصد, صرف اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہوتا ہے. اور وہ بھی کیسے ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ خلافت قائم ہو, آپ دیکھتے ہیں نا دور خلافت کیسا تھا, ایک جگہ پہ خلافت قائم ہو پھر اس کو ایکسپینڈ کرنا ہو, تو دوسری جگہوں کے اوپر جب جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو کہا جائے اسلام کی دعوت دی جائے، مسلمان ہونے کو کہا جائے، اگر وہ نہیں ہوتے تو وہ ٹیکس دے دیں اور رہتے رہیں اپنے کفر پہ ہی رہتے رہیں، جزیہ دیں اور رہیں وہاں پہ۔ اسلام یہ نہیں کہتا تم فورسفلی کہ نہیں اب ہم نے یہاں پہ حملہ کیا سارے سارے مسلمان ہو جاؤ، نہیں تو ہم یہ کر دیں گے، جیسے اسپین میں ہوا تھا انہوں نے کہا سب کرسچن ہو جاؤ ورنہ یہاں سے نکل جاؤ، یہاں پہ کوئی نہیں رہ سکتا، تو بہت سارے مسلمان کرسچن ہو گئے تھے۔ آج وہاں پہ دیکھیں جو مساجد تھیں مسلمانوں کے وقت سے بنی ہوئی تھی، ان کے اوپر سلیبیں لگی ہوئیں، کراس لگے ہوئے، ان کو چرچ بنا دیا گیا۔ تو اسلام تو ایسے نہیں کہتا، زبردستی تو ہے ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین، کسی کو نہیں آپ زبردستی مسلمان بنا سکتے۔ تو اسلام اس طرح سے نہیں کہتا کہ جاؤ اور جا کے لوگوں کو مارو اور اس کے بعد ان کو کہو مسلمان ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے، ایسا تو کہیں پہ بھی نہیں ہے، کتنا مس انٹرپریٹ کیا گیا، اور ہمیں چونکہ پتہ ہی نہیں ہے تو ہم بھی سوچتے ہیں کہ شاید ایسا ہی ہے۔ مومن صرف ایک مقصد کے لیے لڑتا ہے، یاد رکھے، فی سبیل اللہ۔ اور یہ بھی ایک بات یاد رکھے، ہر مسلمان جو کوئی جنگ کر رہا ہوگا آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ فی سبیل اللہ ہے، مجھے ہی بات، آج تو ہم نے یہ بنا لیا نا، مسلمان جدھر بھی لڑ رہا ہے وہ فی سبیل اللہ ہو کے، وہ کیسے فی سبیل اللہ ہوگا؟ آپ اس کا مقصد دیکھیں، اگر اس کا مقصد یہ ہے تو پھر وہ فی سبیل اللہ جنگ ہوگی، یا آگے بتایا گیا آیت 75 میں کہ اس مقصد سے بھی لڑ سکتے، ادروائز وہ جنگ فی سبیل اللہ نہیں ہے، اپنی قوم کے لیے، اپنی ذات کو بلند کرنے کے لیے، اپنے کوئی اور ہڈن ایجنڈاز کے لیے جو لڑتا ہے۔ دیکھیں یہ کہ اس سے اسلام کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نقصان، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کس کی جنگ اللہ کے لیے اور کس کی نہیں۔ اور مسلمان کرائے کا سپاہی بھی نہیں ہوتا، جو چاہے اس کو خرید لے اور کہے جو ہمارے ملک کے لیے لڑنا شروع کر دو، یا ابو مشرقین کی فوج میں لڑ رہا ہو۔ فی سبیل اللہ لڑنا صرف وہ ہے جو دنیا کی زندگی کی کوئی غرض نہیں، انہوں نے بیچ دیا آخرت کے بدلے میں، ان کو آخرت میں اجر چاہیے بس، وہ فیصلہ کر چکے ہیں، جان جائے، مال جائے، کسی چیز کی پرواہ نہیں، ہم بیچ چکے ہیں یہ دنیا کی زندگی، ہمیں بس آخرت چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ باقی لوگ، یہ کہا جا رہا ہے کہ پاس چاہیے کہ وہ جنگ کریں، اور وہ اس سے مطلب یہ ہے کہ مومن کی جنگ صرف اس راستے کی ہوتی ہے، یہ ہے جو قتال فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اس کے لیے تو ون ون سچویشن ہے، جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے پھر چاہے وہ قتل کیا جائے چاہے غالب آ جائے، ان قریب ہم اس کو اجر عظیم دیں گے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں نا کہ یہ اللہ کے راستے کا سفر ہے، قرآن کا سفر، اللہ کے راستے کا سفر، اس میں کسی کا ایک نمبر زیادہ آ جائے یا ایک نمبر کم آ جائے، ایز لانگ ایز آپ نے کوشش کی ہے اس راستے میں اجر پائیں گے ہی پائیں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی اسی طرح آیا نا کہ جو جنگ کرے گا اللہ کے راستے میں، یاد رکھیں فی سبیل اللہ جس کی جنگ ہوگی، اس چیز کو بھول نہیں جایا کرے نا، یہ چیز امپورٹنٹ ہے، فی سبیل اللہ، سب جنگوں میں ایسا نہیں ہوگا جہاں مسلمان لڑیں وہاں پہ یہ ہوگا، نہیں، جو فی سبیل اللہ ہوگی وہاں پہ پھر کوئی چاہے مارا جائے تو وہ شہید ہے، جنت میں پہنچ جائے گا، غالب آ جائے تو پھر بھی فتح ہے، دنیا میں بھی فتح مل گئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر دونوں کو ہی ملے گا، چاہے وہ شہید ہو گیا چاہے وہ فاتح بن کے آ گیا، دونوں برابر ہیں اجر میں۔ اب اگلی آیت کے اندر بتایا گیا کہ اور قتال کے لیے کون سا سبب ہو سکتا ہے، کیا ریزن ہو سکتا ہے جس کے لیے قتال کیا جا سکتا ہے، وَمَا لَكُمْ اور کیا ہے تم کو، لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑتے، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، تم ان کے لیے کیوں نہیں لڑتے جو کمزور ہیں، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، جو دعائیں کرتے ہیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے، وہ اتنے بے بس اور مجبور ہو چکے ہیں یہ کن کی طرف اشارہ ہے؟ یہ وہ ہیں جو مکہ میں رہ گئے تھے، جو ہجرت نہیں کر پائے۔ اب دیکھیں، جب احد ہو گئی نا تو ان کافروں کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے، انہوں نے جو ظلم اور ڈھانا شروع کر دیا ان کے اوپر، اور شیر ہو گئے وہ۔ اب یہ بیچارے بے بس ہیں، کیونکہ مرد ہیں تو ہو سکتا ہے بوڑھے ہوں، ہو سکتا ہے بیمار ہوں، وہ ہجرت نہیں کر سکتے۔ عورتیں ہیں، وہ بیچاری کیسے اکیلی ہجرت کریں، کہ ظاہرہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں گی۔ بچے ہیں، وہ بھی بے بس ہیں، مجبور ہیں، کمزور ہیں، وہ اکیلے تو نہیں ہجرت کر سکتے۔ اب وہ یہ لوگ وہاں پہ پھنس گئے ہیں، سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم کیوں نہیں ان کے لیے لڑتے، ان کو نجات دلانے کے لیے، ان کو وہاں سے ریسکیو کرانے کے لیے، کیوں نہیں لڑتے؟ لڑو۔ یعنی ایک ابھارا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ مظلوموں کی فریاد رسی کے لیے تم کیوں نہیں نکلتے۔ اچھا، اب اس آیت کو بھی اس قدر مس انٹرپریٹ کیا گیا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا کہ ہاں نکلو تم، اور تم اس طرح سے کرو، جاؤ اور ایسے بوڑھے عورتوں اور بچوں کو، ان کو لبریٹ کراؤ، ان کو آزادی دلاؤ، اور ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ختم کراؤ، ان کو نجات دو، تو بس نکلو آپ ساری دنیا کے اندر، اور خفیہ طور پہ جا کے کشمیر میں لڑو، اور خفیہ طور پہ جا کے یہاں پہ لڑو، اور ایسے کرو۔ یہ نہیں ہے بات۔ دیکھیں، تھوڑا سا ہمیں دیکھنا بھی چاہیے بیک گراؤنڈ۔ آگے آئے گا آیت نمبر 77 میں، ایک پورا مکن پیریڈ گزرا ہے، اس کے بعد یہ وقت آیا کہ مسلمان مدینہ موو ہوئے۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیات ہیں، آپ ان کو یہ نہ سمجھیے گا ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جب آپ کے ساتھ کوئی غیر مسلم بات کرتا ہے نا تو وہ یہ سامنے رکھ دیتا ہے آپ کی آیتیں، کہتا ہے ہمیں ان کا بتاؤ نا، یہ آپ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اس وقت آپ کہتے ہیں ہاں واقعی یہ تو، ہاں قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے، اور ہم خود شرمندہ سے ہو کے اپنے دین کے اوپر، اور سوچتے ہیں کہ نہ ہی ہوتی ہیں آیتیں تو اچھا تھا، کیونکہ ہمیں خود ہی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے دین میں کس قدر بیوٹی ہے، اور کس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ بات کو بتایا گیا ہے، کیسے احکامات دیے گئے، ان کا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہوتا۔ اسی طرح بعض لوگ، بعض اللہ معاف کرے سو کالڈ اسکالرس، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ایسی آیتیں دکھا کے دیکھو قرآن میں تو یہ لکھا ہے۔ او بھائی دیکھو تو صحیح کہ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ رہ کر مکہ میں دعوت دی، کیریکٹر بلڈنگ کی، لوگوں کو جمع کیا، ایسے لوگ تیار کیے، دعوت دیتے رہے، جب حجت تمام ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اس بستی سے نکلنے کا۔ اور ہونا کیا تھا، جب کوئی رسول کسی بستی کو چھوڑ کے نکلا، آج تک کیا ہوا، کتنے قصے آپ نے قرآن میں پڑھے ہیں، کیا ہوتا تھا پھر اس کے بعد اس بستی کا حال، جب بستی والے اس قدر برا حال کر دیتے تھے کہ وہ یعنی رسول کو قتل کرنے کی در پہ ہو جاتے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تھے، تو پھر رسول ہجرت کر جاتے تھے اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کے، پیچھے بستی والوں کا کیا ہوتا تھا، ان کو تو اللہ تعالیٰ صفایا کر دیتے تھے، پتھروں کی بارش ہو گئی، ان کو الٹا دیا گیا، ان کے ساتھ یہ کیا گیا، مکہ والوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوا پھر؟ کیونکہ یہ حرمت والی جگہ ہے۔ لیکن ان کو سزا تو ملنی تھی، پھر کیا کیا گیا، ان کو ان کے قریا سے نکال کے مارا گیا۔ اور اس کے اندر کتنے سارے لوگ پھر بعد میں بھی مسلمان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اسپیشل فضل کیا اپنا، کیونکہ اس مکہ کی بستی کے اوپر تو پتھروں کی بارش نہیں ہو سکتی تھی نا۔ کبھی آپ نے یہ غور نہیں کیا اس بات پہ، کیوں نہیں ان کے اوپر پھر عذاب آ گیا؟ وہ تو مانگتے بھی تھے، لاؤ نا عذاب، لاؤ ہمارے لیے۔ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھینچ کے باہر لے کر آیا، بدر میں مارے گئے اتنے بڑے بڑے سردار، بستی سے نکالا گیا نا تاکہ مکہ میں نہ خون خراب آؤ، احد میں نکالا گیا ان کو۔ لیکن اتنے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اور ایک اس کے بعد بھی، ہجرت کرنے کے بعد بھی ایک ریاست قائم ہوئی، ایک اسلامک اسٹیٹ قائم ہوئی جہاں پہ امن و امان اور انصاف تھا، اور پھر یہ حکم آیا کہ اب ان کی ہیلپ کرو، اب ان کو ریسکیو کرو، اب ان کو بھی نجات دلاؤ، اب ان کو نکال کے لاؤ وہاں سے۔ آج کیا ہے، اب جب ہم چل پڑتے ہیں دوسروں کو ریسکیو کرانے، ہمارے اپنے حالات کیا ہیں؟ ہمارے اپنے لوگ تو روتے پھر رہے ہیں انصاف کے لیے، ہمارے اپنے لوگوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، اپنے مسلمان ہی اپنے مسلمانوں پہ کر رہے ہیں۔ ہم تو اپنے ہاں کوئی چیز کو صحیح نہیں ابھی تک کر سکے، ہم دوسرے کو کیا ریسکیو کرانے جائیں گے؟ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ انہوں نے تو ایک اسلامک سٹیٹ ایسی قائم کر دی جو رول ماڈل ہے آج تک، وہ قائم کر کے دکھائی، اس کے بعد ان کے لیے گئے۔ ہم نے کیا قائم کر کے دکھایا دنیا میں؟ کچھ بھی نہیں۔ کہہ رہے ہیں دوسرے ظلم کر رہے ہیں ہمارے لوگوں پہ، اور ہم خود کیا کر رہے ہیں اپنے لوگوں پہ؟ جب ہماری اپنی عورتیں روتی ہیں جس وقت وہ بیوہ ہو جاتی، ہمارے اپنے بچے روتے ہیں جب وہ یتیم ہو جاتے، اور ہمارے اپنے لوگ ہی ان لوگوں کو مار رہے ہوتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، نہ کسی کی جان محفوظ، نہ عزت محفوظ، نہ مال محفوظ، کچھ بھی محفوظ نہیں۔ اور ہم انصاف کے علم بردار بن کے دنیا میں گھوم رہے ہوں کہ ہم اسلام پھیلانے چلے ہیں؟ پہلے اپنے خطوں میں تو اسلام کو پھیلاؤ، وہاں پہ تو اسلام زندہ کرو۔ وہ کہتے ہیں وہ وہاں پہ روتے تھے کیونکہ ان کے اوپر وہاں ظلم ہو رہا تھا، تو اب ان مسلمانوں کا کام ہے کہ اب یہ ان کو نجات دلائیں، کیونکہ انہوں نے اب ایک جگہ پا لی ہے، اپنے قدم مضبوط کر لیے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، ہمارے لیے اپنے پاس ایک ولی بھیج دے۔ جو ولی کون ہے؟ جو دوست ہو، حامی ہو، جو انتظام سنبھالے کسی چیز کا، انچارج، جو جیسے اولی الامر کی بات آئی تھی نا، تو اسی طرح نصیر کون ہے؟ جو مدد کرنے والا ہے، ڈیفینڈ کرنے والا ہو۔ اللہ ہمیں ایسا کوئی بندہ ہمارے لیے بھیج۔ یہ جو کوئی لوگ کسی ظالم بستی میں پھنسے ہوں، ان کے لیے بہترین دعا ہے کہ وہ یہ دعا کریں کہ اللہ اس بستی کے ظالم لوگوں سے ہمیں نجات دے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ ہیں جو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اور والذین کفروا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لڑتے ہیں، وہ جنگ کرتے ہیں طاغوت کے راستے میں۔ یعنی دونوں جنگوں میں بڑا فرق ہے۔ یقاتلون تو دونوں میں ہی ہے، لیکن اور فی سبیل بھی ہے دونوں میں، لیکن ایک فی سبیل آگے اللہ کے اور ایک فی سبیل کس کے؟ طاغوت کے۔ جو جنگ فی سبیل اللہ نہیں ہے، وہ ظاہر ہے فی سبیل طاغوت ہے۔ طاغوت کو ہی آپ سٹرونگ کریں نا۔ طاغوت کون تھا؟ میں آپ کو بتایا تھا، ایسی طاقت، ایسی قوت جو خود بھی اللہ تعالیٰ کو ڈس اوبے کرے اور دوسروں کو بھی ڈس اوبیڈینس کی طرف بلائے، دوسروں کو بھی اللہ کی فرما برداری نہ کرنے دے رہے، وہ طاغوت ہے۔ تو ایک جنگ ہے جو اللہ کے راستے میں ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کس لیے ہوتی ہے؟ اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے، شریعت کو قائم کرنے کے لیے۔ اور دوسرا ہے طاغوت۔ طاغوت کے لیے جنگ کون سی ہوتی ہے؟ جو شریعت کے خلاف نظام نافذ کرتی ہے، جو اور کسی اپنے ایجنڈاز کے لیے جنگ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، ان کی جنگ اللہ کے راستے میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی مسلمان لڑ رہا ہے ہم کہیں یہ تو فی سبیل اللہ ہے، یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ کہ مسلمان ہو کے بھی آج ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ مسلمان ہونا الگ بات ہوتی، مسلم اور مومن میں فرق ہے۔ جو اس کے اندر ایمان ہوگا نا، وہ صرف اللہ کے راستے میں لڑے گا، اور وہ ایسے بھی جنگیں نہیں کرتا پھرے گا شوقیہ مال بٹورنے کے لیے، یا کسی اور کی فوجوں میں ایسے ہی بس تنخواہ دار سپاہی کے طور پہ۔ اور دنیا کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جنگوں سے بھری پڑی ہے ہسٹری، مگر وہ لوگ جنگیں کیوں کرتے تھے؟ برٹش نے دنیا فتح کر لی، انہوں نے کہا ہماری تو سلطنت کے اندر سورج ہی غروب نہیں ہوتا، اتنی بڑی امپائر تھی ان کی۔ لیکن کس لیے تھی؟ کیا وہ جنگیں فی سبیل اللہ تھی؟ اللہ کا کلمہ رائج کرنے کے لیے تھی؟ نہیں، سبیل طاغوت تھی۔ اسی کے لیے اگر ہم پڑھیں کہ کس طرح حضرت عمر کے زمانے میں جگہوں کو، کس طرح ملکوں کو فتح کیا گیا، پھر کیا ان کے وہاں پہ طریقے تھے، کیا ان کی نیت اور مقاصد تھے، تو ہمیں پتہ چلے کہ فی سبیل اللہ جنگ ہوتی کیا ہے۔ کہ آج ہر ایک کہتا ہے کہ ہم تو فی سبیل اللہ لڑ رہے ہیں، جو مسلمان تلوار اٹھاتا نا وہ یہی سوچتا ہے فی سبیل اللہ ہم تو جہاد کر رہے ہیں، جو اللہ اکبر کا نعرہ لگا دے گا یہ نہیں ہے مطلب کہ وہ فی سبیل اللہ لڑنے والا ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ ایک بندہ اپنی شہرت کے لیے لڑتا ہے، ایک اپنے قبیلے کے لیے لڑتا ہے، اپنی قوم کے لیے لڑتا ہے، کس کے لیے لڑتا ہے، کون ہے جو اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو صرف اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑے، بس وہ ہے فی سبیل اللہ۔ تو یعنی کوئی بھی خود سے یہ بیان کرے کہ میری جنگ اللہ کے راستے کی ہے، اس سے وہ جنگ اللہ کے راستے کی نہیں ہو سکتی۔ کوئی فتویٰ دے دے، کوئی ڈکلیئر کر دے اور ہم دیکھ لیں کہ یہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اس لیے ہیں یہ فی سبیل اللہ، اب وہ کیا پتا یہ کوئی مشرک ہے، کوئی یہود ہے، کوئی نصارہ ہے، ان میں سے کوئی اللہ اکبر کر کے، اور اس کے بعد منافقین اس زمانے میں تو ایسے تھے، آج ایسے لوگ ہیں جو بھیس بدل کے اور اللہ اکبر کے نعرے لگا کے لڑنے لگے اور کہیں کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، تو آپ کیسے کہہ سکتے، کیسے ڈیفرنشیٹ کریں گے؟ آپ دیکھیں گے اس کا ریزلٹ، اس پہ نظر رکھیں گے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ کوئی ایمان والا ظلم کے لیے نہیں لڑے گا، ظلم کرنے کے لیے، جہاں پہ آپ ظلم ہوتا دیکھ لیں وہ فی سبیل اللہ جنگ نہیں ہے۔ کون کس کے لیے لڑ رہا ہے وہ آپ کو ان کے طریقوں سے، باتوں سے نہیں دھوکہ کھائیں۔ باتیں بہت لوگ بڑی بڑی باتیں اور بڑی بڑی چیزیں کر سکتے ہیں اور جھنڈے لگا سکتے ہیں ایسے جن پہ کلمے لکھے ہوں اور اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں، مگر یہ دیکھیں کہ ان کا کام، ان کے طریقے، ان کا نتیجہ کس کی فیور میں جا رہا ہے، کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور کس کو نقصان ہو رہا ہے۔ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، تو کہا گیا تم شیطان کے دوستوں سے لڑو۔ شیطان کے دوست کون ہیں؟ جو طاغوت ہے نا وہی ہیں شیطان کے دوست۔ سب سے بڑا طاغوت تو شیطان ہے، اور یہ جو اس کے چیلے ہیں ان کے ساتھ تم لڑو۔ ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی جو چال ہے وہ ہمیشہ یاد رکھو کمزور ہی رہے گی، اس لیے کہ شیطان کی چال سامنے سے بہت مضبوط نظر آتی ہے، مگر جب مومن اس کے سامنے آتا ہے پھر وہ اس کو پتہ چلتا ہے، صرف آنے کی دیر ہوتی ہے سامنے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس مومن کا دعویٰ ایمان اور اس کا ایمان جی کو جو مضبوطی ہوتی ہے نا وہ شیطان کی چال کو کمزور کر دیتی ہے۔ تو ضعیف سے معنی کیا ہے؟ یعنی وہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو، روکو اپنے ہاتھوں کو۔ یہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے، اس کا بھی کانٹیکٹ سمجھیں۔ جس وقت مسلمان مکہ میں تھے ان کو اس قدر ٹارچر کیا گیا، اگر آپ ان کے واقعات اٹھا کے دیکھیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے انسان کے، کس کس طرح کا ظلم روا رکھا گیا ان کے ساتھ۔ اب آپ کیا سوچتے ہیں، کیا ان کے اندر ہمت نہیں تھی لڑنے کی؟ کیا وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم دیتے وہ تو جانے قربان کرنے کو تیار تھے۔ ایک دفعہ حضرت بلال کو حکم دیتے کہ تم نے بس رات کو سوتے ہوئے ایسا اٹھا کے نیزہ مارو، ختم کر دو ابو جہل کو، ختم کر دو ابو لہب کو، ختم کر دو یہ بڑے بڑے سردار جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔